بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ہماری تلاوت کا آغاز 11ویں پارے سے ہوا. غزوہ تبوک میں مخلص ایمان والے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے. اس کے بعد ان منافقین کا تذکرہ ہے جن کے پاس تمام تر وسائل موجود تھے لیکن پھر بھی شرکت نہ کر پائے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ جب آپ واپس لوٹیں گے تو یہ جھوٹے آزار پیش کریں گے اور یہ جھوٹے اپنے عذر تراش رکھے, انہوں نے تراش رکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو اسی انداز سے وہ پیش ہوئے, معذرت کرنے لگے. آپ اپنی فطرتی مروت کی وجہ سے, شرافت کی وجہ سے انہیں ان کو نہیں جتلایا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ایمان والوں کا, خصوصاً حضرات صحابہ جو پہلے ایمان لے آئے بعد میں لے آئے, اللہ ان سب سے راضی. سارے صحابہ جنتی ہیں, سارے صحابہ جنتی ہیں اور ان کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ میں ان سے راضی ہوں. اور صرف راضی نہیں ہیں بلکہ جو ان کی پیروی کرے گا اللہ کہہ رہے میں ان سے بھی راضی ہوں. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے بعد بہت سارے گروہ اور فرقوں میں یہ امت تقسیم ہو جائے گی. پوچھے گا یا رسول اللہ حق سچ پہ کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ حق سچ کا راستہ ہوگا. اللہ کے نبی فرمایا میرے بعد کئی فرقے گروہوں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی, ٹکڑوں میں بٹ جائے گی, لیکن حق سچ کا راستہ, صراط مستقیم کا راستہ وہ ہوگا جس میں میں ہوں. میری زندگی دیکھ لینا, میرے صحابہ کی زندگی دیکھ لینا. قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی کی زندگی ہے اور نبی کی زندگی کے گواہ حضرات صحابہ ہے. نبی کی زندگی نکال دو, قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا. صحابہ کو نکال دو, دین قابل اعتماد نہیں رہتا. دین قابل اعتماد نہیں رہتا. صحابہ نبی کی پوری زندگی کے گواہ ہیں. اس نے فرمایا سارے صحابہ جنتی ہیں, سارے صحابہ جنتی ہیں. اور نہ صرف وہ جنتی ہیں, ان کے سچے پیروکار بھی جنتی ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا بدی اور نیکی دونوں ہو جائیں. نیکی اور بدی آدمی دونوں ہی کر لیتا ہے, لیکن اگر اپنے بدی کا اعتراف کر دیتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلط ہو گیا معاف کر دے, تو اللہ بھی اپنی رحمت لا کر اسے معاف فرما دیتے. وہ اللہ کو پسند نہیں ہے جو گناہ پہ فخر کرتا ہے, ضد کرتا ہے, اصرار کرتا ہے, یا گناہ کو نیکی کا, اچھائی کا رنگ دیتا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ان منافقین کا تذکرہ ہے جنہوں نے مسجد ضرار بنانا چاہی مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے حالات کی جاسوسی کرنے کے لیے, مسجد ضرار. اور یہ چاہا کہ اللہ کے نبی اس کا افتتاح کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس مسجد کی عظمت احترام بیٹھ جائے. اللہ نے منع فرما دی, آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا, یہ مسجد نہیں ہے, یہ تو فتنے کی جا ہے. پھر آپ کے حکم سے اس کو راکھ کر دیا گیا, جلا دیا گیا. فرمایا مسجد وہ بڑھیا ہے جس کے بنانے والے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں, اور اس مسجد سے مراد مسجد قبا ہے. مسجد قبا ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے, پرہیزگاری پہ رکھی گئی ہے. اور یہ وہ پہلی مسجد ہے جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے, جہاں پہلا پڑاؤ ڈالا وہ قبا کی بستی تھی, تو وہاں آپ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ مسجد بنائی. خود پتھر اٹھائے آپ نے اور خود آپ نے گارا بنایا, اور آپ مسجد کے بنانے میں خود بنفس نفیس خود شریک ہوئے اور اپنی امت کو سبق دیا. اللہ کے گھر کی تعمیر نصیب والے کیا کرتے ہیں. اللہ کے گھر دیکھو بھائی, اللہ زمین پر پہاڑ گاڑ سکتا ہے, آسمان نما چھت بنا سکتا ہے, نہریں اور دریا اور سمندر چلا سکتا ہے. گلی محلوں میں اس ذات کے لیے اپنا گھر بنانا کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ نصیب بنانا چاہتا تھا اس امت کی کہ چلو تم میرے گھر بنا دو گے, میں تمہارے گھر جنت میں بنا دوں گا. صرف نصیب جگانے کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داری امت کے لگا دی. اور پھر وہ مسجد جو آباد ہو جائے, سبحان اللہ, وہ مسجد جس میں امت کی فلاح اور صلاح کے کام ہو جائیں اور وہ مسجد جس سے امت کی تعمیر ہونے لگے تو وہ تو بہت ہی مبارک ہے. فرمایا تقوی اور پرہیزگاری کی جو مسجد ہے آپ کے لیے وہاں کھڑا ہونا اچھا ہے. پھر ایمان والوں کی جان کی قیمت بتائی کہ اس کا خریدار اللہ ہے. ایمان بڑی چیز ہے, جس کے اندر آ جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, خریدار اللہ بن جاتا ہے, خریدار اللہ بن جاتا ہے. فرمایا ایمان والوں کی جان کی قیمت اللہ لگاتے ہیں. اس جو اپنا جان مال اللہ کی خاطر قربان کرتے ہیں اللہ ان کی قیمت پھر جنت میں ان کا ثمرہ اور بدلہ عطا فرماتے ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر بہت بڑی کامیابی ہے جو جان مال لگا کر اللہ سے سودا کر لیتے ہیں. فرمایا اس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ کامیاب لوگوں کی صفات ہیں. کون سی صفات ہیں؟ التائبون, توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, عبادت کرنے والے ہوتے ہیں, روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں, رکوع کرنے والے ہوتے ہیں, سجدے کرنے والے ہوتے ہیں, خیر کے نیکی کے سفیر بنتے ہیں اور برائی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں, اللہ کے حدود کا خیال رکھتے ہیں. یہ جنتیوں کی صفات ہیں, یہ جنتیوں کے صفات ہیں. پھر فرمایا مشرک کی بخشش نہیں ہے, کافر مشرک کی بخشش نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اپنے ابا کی ہدایت کی دعا کی, لیکن جب پتہ چلا شرک کی زندگی ہے برات کا اظہار کر دیا. پھر غزوہ تبوک میں تین مخلص صحابہ جو جا نہ سکے, لیکن انہوں نے منافقین کی طرح بہانے نہیں بنائے, جھوٹے آزار اللہ کے نبی کے سامنے نہیں پیش کیے, صاف اعتراف کیا ہم سے سستی ہو گئی, کاہلی ہو گئی, ہم سے اس اپنے کیے پہ ندامت ہیں. حضرت کعب ابن مالک تھے, ہلال ابن امیہ تھے, مرارہ ابن ربی تھے. یہ تین مخلص صحابی نہ جا سکے, لیکن جھوٹ کا سہارا نہ لیا, جھوٹ کا سہارا لیا. ان کا معاملہ ایک طرف کر دیا گیا, بائیکاٹ ہو گیا, 50 دن تک بائیکاٹ اس پورے مدینہ کے بستی میں. یہ کہنے لگے زمینہ کی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی, ہم پر تنگ ہو گئی. اور 50 دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے ان کی معافی کا اعلان ہو گیا. اور اتنا بڑا اعزاز تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا کعب جب سے تیری اماں نے تجھے جنا ہے اس سے بڑا عظیم دن تیری زندگی میں نہیں آیا, کہ اللہ تیرے لیے آسمانوں سے بخشش کا معافی کا اعلان کر رہے ہیں اور قرآن میں اس کا تذکرہ آ گیا ہے. یہ سچائی کی برکت ہے, یہ سچائی کی برکت ہے, جھوٹ کا سہارا نہ لیا. پھر اللہ نے ایمان والوں سے کہا اللہ سے ڈرتے رہو, سچوں کے ساتھ رہا کرو, جھوٹوں کے ساتھ نہیں, نفاق والوں کے ساتھ نہیں, سچوں کے ساتھ رہا کرو. جن کا کردار سچا, عقیدہ سچا, زبان سچی, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا کرو, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے ہاں کسی کی نیکی نہیں ضائع ہوتی, اور جو دین کی خاطر جتنا بڑا مجاہدہ اور جتنی بڑی قربانی اور جتنا بڑا جسے کہیں کہ ایثار کرتا ہے اللہ اسے اسی شان سے عطا فرماتا ہے. جذبہ جہاد مبارک, لیکن فرمایا سب کا اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا, کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جن کا مقصد ہی دین سیکھنا ہو, دین سکھانا ہو. افراد کی تیاری بھی ضروری ہے نا, افراد کی تیاری بھی ضروری ہے. بہت بڑے عالم اسلام کے محقق مفسر اور عالم اسلام کے اسلامی اسکالر ابو الحسن ندوی فرمایا کرتے تھے, کوئی پوچھے کہ قرآن میں مدرسے کا ذکر کہاں ہے تو قرآن کی یہ آیت مدرسے کا نام نہیں دیتی, مدرسے کا کام دیتی ہے, مدرسے کا کام بتاتی ہے. مدرسے کا کام ہے ایسے افراد تیار کرنا جو دین کے اندر پوری مہارت رکھتے ہوں, اور پھر ان کا مقصد کیا ہو, امت کی اصلاح اور فلاح کے لیے ان کی زندگیاں وقف ہوں. فرمایا ایسے لوگ ہمیشہ اس امت کی ضرورت رہے ہیں, تو اس کی تلقین فرمائی. اور ساتھ ایمان والوں سے کہا کہ تمہارا قتال اس انداز سے ہو, پہلے قریب والے کفار, پھر بعد والے, اس ترتیب سے قتال فریضہ جہاد کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کے نبی کی خاص شان ہے، بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں، اور ایمان والوں کے لیے خیر کے بڑے حریص ہیں، حریص ہیں خیر کے، اور ایمان والوں کے لیے ہمیشہ بھلائی کے چاہنے والے ہیں، آپ کی خاص شان کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ یونس ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو دی ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے لوگوں کو برے انجام سے ڈرائے اور نیکوکاروں کو انعامات کی بشارت دے. اور پھر فرمایا اللہ کی ذات کی طرف سے ہے، جو بڑی ذات ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور سب نے تم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور اس بات کا تذکرہ فرمایا اللہ کی قدرت، زمین و آسمان کا یہ نظام، سورج چاند کا یہ نظام، رات دن کا یہ اختلاف، یہ سب اس کی قدرت کا شہکار ہے. ہاں، جو مرنے کا انکار کرتے ہیں وہ دنیا کو زندگی کا مقصد بنا بیٹھے ہیں، وہ دنیا کو زندگی کا مقصد بنا بیٹھے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہاں تک تعلق ایمان والا ہے، ان کی صبح شام آخرت کی زندگی کی کمائی میں گزرتا ہے، اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور وہاں کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ. تو شکر جنت کی عبادت ہوگی، اور یہ سانس کی طرح ہوگی، بغیر اختیار کے زبان سے شکر جاری ہوگا. اور جس خوش نصیب کو اللہ دنیا میں شکر کی عبادت دے دے، گویا کہ اسے جنت کی عبادت مل گئی ہے. پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ بس اوقات کفار کہتے ہیں عذاب جلدی کیوں نہیں آتا، اگر ہم غلط ہیں پکڑ کیوں نہیں ہوتی. فرمایا ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے. مشرک کہا کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن آپ لے کے آئے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ترمیم ہو جانی چاہیے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے لے آئیں، تاکہ ہمارے آباؤ اجداد کی جو زندگی ہے نا، اس کی بھی گنجائش اس کے اندر ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے، میں اللہ کے کلام میں کیسے تبدیلی کروں؟ کیا تم نے مجھے اپنے ساتھ زندگی گزارتے نہیں پایا، اور میری سچائی کے تم قائل نہیں ہو، اور میرے ساتھ تمہارے معاملات نہیں ہوئے، میری امانت اور دیانت تم نے نہیں دیکھی؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو پھر جزا فضا کرتے ہیں، بلکہ جب ان کی کشتیاں لہروں کی زد میں آ جاتی ہیں اور سارے معبودان باطلہ وہ سبھی ان سب سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جیسی پھر نجات مل جائے اسی شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. فرمایا یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، جیسے کھیت ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے اور اس کے اندر اس کا پھل لگتا، اس کے اندر دانا لگتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ میدان چٹیل ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی آفت ہوتی ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. ایسی تمہاری زندگی ہے، ایک دن دنیا تمہیں بھول جائے گی، تھا کوئی بھائی اور وہ بھی کچھ دن تھا، اس کے بعد وہ تھا بھی ختم ہو جائے گا، اور کسی کے زبان پر تمہارا تذکرہ بھی نہیں رہے گا. اللہ ہے تمہیں اس دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ کی ذات ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، دیکھتا نہیں اس کی قدرت، مردوں سے زندہ، زندوں سے مردہ، انڈہ اس کے اندر سے زندہ بچہ چوزا، اور مردہ زندہ مرغی اس کے اندر سے مردہ انڈا. یہ کون ذات ہے؟ مردوں سے زندہ پیدا کرنے والا اور زندوں سے مردہ پیدا کرنے والا، یہ اللہ کی ذات ہے اور اسی کی قدرت ہے. اور قرآن کی حقانیت پھر لے کے آؤ نا، اس جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ. اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، چیلنج ہے، لے آؤ پھر اس جیسا کلام. بڑے شاعری کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، اور لمحوں کے اندر اشعار کا دیوان تیار کر لیا کرتے تھے، لیکن قرآن نے سب کو عاجز کر دیا، کوئی قرآن جیسا نہ لے کے آیا. فرمایا آپ کی تکذیب کریں، آپ اپنا عمل جاری رکھیں، اور ان سے کہہ دیں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے، اور اسی کی ذات ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے. قرآن جسم کے لیے بھی شفا ہے، روح کے لیے بھی شفا ہے، جسم کی بھی صحت ہے، روح کی بھی صحت ہے. آج اکرمہ فرمایا کرتے تھے، جس خوش نصیب کو زندگی بھر کثرت سے قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے، بڑھاپے کے جس سطح پہ جائے گا اس کی عقل و دانش سلامت رہے گی. عقل و دانش جسم کی بھی صحت ہے اور روح کی غذا تو ہے ہی، روح کی زندگی تو ہے ہی. اس کی تذکرہ فرمایا شفا، یہ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے. اور سورہ فاتحہ یقین کی بات ہے بھائی، جو جس انداز سے عمل کرے گا، جسے کہیں گے کمزور ایمان یقین ہوگا تو ظاہر ہے اس کا اثر نہیں ہوگا. اور یقین ہوگا، ایک سردار کے صحابہ جا رہے تھے اور ایک سردار کے سانپ نے ڈس لیا، وہ ٹوکنے لگا. انہوں نے وہاں مہمانی کے لیے کچھ طلب کیا، بڑے بے مروت تھے، انکار کر دیا. یہ آگے نکلے، اسے جب سانپ نے ڈسا تو لوگ چرپائی پہ لے کر ان کے قافلے کے پاس لے گئے. انہوں نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا کیا معاوضہ ہے؟ کا 80 بکریاں لیں گے، 80 بکریاں لیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہم نے دم کیا ہے 80 بکریاں بھی ہیں. کہا ہاں، یہ تمہارے لیے حلال ہے، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. اب اس یقین کی بات ہے کہ سورہ فاتحہ کا اثر کیا ہوا، سانپ کا ڈسا ٹھیک ہو گیا. تو قرآن روحانی صحت بھی ہے، جسمانی صحت بھی ہے، روحانی صحت بھی ہے، جسمانی صحت بھی ہے. ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے اور خوشخبری کی چیز ہے. یہ وہ قرآن کی دولت ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ دولت ہے، جسے مل گئی اسے خوشی منانی چاہیے. جسے یہ دولت مل گئی اسے خوشی منانی چاہیے. دنیا والے جن خزانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ خزانہ ان سب سے زیادہ قیمتی ہے. پھر اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہے. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو خوف اور غم سے آزاد ہوتے ہیں. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو خوف اور غم سے آزاد ہوتے ہیں. علامت کیا ہے؟ وہ ایمان کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں. میرے عزیزو، ہم لوگ بھی ولیوں جیسے اعمال کرتے ہیں. تہجد ولی پڑھا کرتے تھے، راتوں کو تہجد میں قرآن ولی پڑھا کرتے تھے، اللہ سے آہو ظاہری تہجد میں ولی کیا کرتے تھے، لمبے لمبے رکاتیں اور نفلیں اللہ کے نیک بندے کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات اللہ کے ولیوں کے اعمال ہیں. ہم بھی ولیوں جیسے اعمال کرتے ہیں، لیکن ولیوں میں ہم میں فرق یہ ہے، وہ کرتے تھے اور محفوظ کرتے تھے، اور ہم کرتے ہیں اور گناہوں سے ضائع کر دیتے. یہ فرق ہے اللہ کے ولیوں میں اور ہم میں. نیکیاں ہم بھی ولیوں جیسی کرتے ہیں، لیکن وہ نیکیاں کر کے محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور ہم نیکیاں کر کے آنکھوں سے بد نظری کر کے ضائع کر دیتے ہیں، زبان کی بد زبانی سے ضائع کر دیتے ہیں، کانوں کی خیانت سے ضائع کر دیتے ہیں، اندر کے حسد اور کینہ سے ضائع کر دیتے ہیں. خوب نیکیوں کے ڈھیر لگائے، لہووں میں ضائع کر دیے. خوب نیکیوں کے ڈھیر لگائے، لہووں میں ضائع کیے. یہ فرق ہے ولیوں میں اور ہم جیسوں میں. اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ ان پر خوف نہیں ہوگا، وہ خوف سے آزاد، غم سے آزاد. اس کی کچھ کیفیت دنیا میں اور اس کی پوری صورت آخرت کے اندر ہوگی. اور وہ ایمان کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں. اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت. پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ. پھر ان دونوں کا فرعون کے پاس جانا اور معجزات دکھانا، اللہ کی طرف بلانا اور اس کا انکار کرنا، اور پھر جادو کے مقابلے میں آپ کا مقابلے پہ آنا، اور پھر آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کو کامیابی دلانا، اور پھر اللہ نے جو آپ کو عزت بخشی، اعزاز بخشا، اس کا تذکرہ. لیکن فرعون اپنی دولت میں اور اپنے گھمنڈ میں، اپنے عہدہ اور منصب میں، سرکشی میں مبتلا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی ہے، فرمایا اللہ تو نے اسے زیادہ دے دیا، اور اسے آپ نے فراوانی دے دی، اور یہ ذریعہ بن رہا ہے اس کی سرکشی اور نافرمانی کا، اس کی پکڑ فرما دے. اور پھر اللہ نے اسے غرق کیا، اور جب غرق ہونے لگا اور موت
حلق تک آ گئی، کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، فرمایا اب وہ توبہ کا وقت جا چکا ہے، اب توبہ کا وقت جا چکا ہے، اور اس کے جسم کو اللہ نے عبرت کی نشانی کے لیے آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، آج بھی دنیا میں اس کا جسم موجود ہے، عبرت کے لیے اللہ نے اسے چھوڑا ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب قوم سے ناراض ہو کے کہ ایمان نہیں لے کے آتی چلے گئے، قوم ساری کی ساری اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، بچے عورتیں سب میدان میں آ کر آہو زاری کرنے لگی، اللہ سے معافی مانگنے لگی، عذاب ٹل گیا، اللہ نے انہیں عذاب سے محفوظ فرما دیا، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کے بڑائی اور قدرت کا تذکرہ ہے، فرمایا اللہ ہیں بہت بڑے ہیں، بھلائی دینا چاہیں کوئی رد نہیں کر سکتا، بھلائی سے محروم کرنا چاہیں کوئی دے نہیں سکتا، کوئی دینا چاہے مولا کون رد کر سکتا ہے، اور نہ دینا چاہے بھائی کون دے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے، اللہ ہمیں یہ ایمان نصیب فرما دے، اگر مل جائے نا تو آدمی دنیا سے بے نیاز ہو جائے، اللہ کا نیاز مند ہو جائے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا نفع نقصان صرف اللہ کے پاس ہے، اگر یہ اندر مان جائے تو آدمی ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے، اور ایک اس ذات کا نیاز مند ہو کے زندگی گزارے۔ فرمایا حق آ چکا لوگو، حق آ چکا ہے، ہدایت پہ آؤ گے بھلا تمہارا ہے، ساری دنیا بھی تقوی اور پرہیزگاری پہ آ جائے، اللہ کی سلطنت میں کوئی نہیں اضافہ ہونا، اور ساری دنیا بھی نافرمانی اور فسق اور فجور میں اکٹھی ہو جائے، اللہ کی سلطنت اور شان میں کوئی نہیں کمی ہونی، حق آ چکا ہے، ہدایت پہ چلو گے نفع تمہارا ہوگا، گمراہی پہ چلو گے سزا بھی تمہیں ملے گی۔ اے پیغمبر آپ حق سچ کے راستے پہ چلتے رہیں، انتظار کریں، صبر کریں، اللہ فیصلہ فرمائیں گے، اور اللہ بہترین فیصلے فرمانے والے ہیں۔ سبحانک اللہم۔